لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه وأهل بيته واتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ربیع الآخر کی 30 تاریخ، 1444 ہجری کا سال ہے، اور 25 نومبر 2022 ہے. آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی 3 جگہ سے آیات کریمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. سورہ بقرہ پہلے سپارے کی آیت ہے، مشہور ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے وعلم آدم الاسماء کلہا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی آدم علیہ السلام کو جملہ چیزوں کے نام سکھائے. وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر ان کو سکھانے کے بعد فرشتوں کو بھی یہی بات پیش کی. فقال انبئونی، دنیا کا ایک طریقہ بھی ہے اسی کی نہج پر، اسی کی پیروی کرتے ہوئے، اور اسی کی انہوں نے اتباع کی ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو کوئی چیز سکھاتا ہے، استاد ہے یا والدین ہے یا کوئی بھی ہے، کوئی بھی چیز ہو، تو پھر اس کو جانچنے کے لیے دوبارہ اسے سوال کرتا ہے یا اسے دوبارہ پریکٹیکل کرواتا ہے کہ بھئی معلوم ہو کہ بھئی اس نے کتنا سیکھا ہے، کتنا اخذ کیا ہے، کتنا اس کو یاد ہے یا کتنا اس نے سمجھا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی چونکہ نبی آدم علیہ السلام کو سکھایا اور پھر فرشتوں کو سکھایا. وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ جو میں نے جن چیزوں کے نام سکھائے ہیں وہ مجھے بتاؤ. ان کو تم صادقین، اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس کی پچھلی آیت کریمہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ کیوں بنا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے خود ہی ان کے اپنے عمل سے جواب بھی دلوا دیا کہ یہ ہے میری وجہ کہ جب ان کو سکھایا، اور دونوں کو ایک ہی، اب ایک کلاس ہوتی ہے یا والدین کے ایک سے زیادہ اولاد ہوتی ہے، تو دونوں کو سب کو ایک ہی بات، ایک ہی وقت پہ، ایک ہی طریقے سے، ایک ہی انداز سے سکھاتے ہیں، لیکن ان میں کوئی اچھے انداز سے سمجھ جاتا ہے اور کوئی نہیں سمجھ پاتا ہے. تو یہاں بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی کہ جب دونوں کو سکھایا، ایک ہی بات سکھائی، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جو سکھایا تھا پورا کا پورا اس کا جواب دے دیا، امتحان میں کامیاب ہوئے، اور فرشتوں کو جو سکھایا تھا وہ اس میں ناکام ہوئے. تو انسان کی صلاحیت کا فرشتوں کو اندازہ ہو گیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ایسا جوہر اور صلاحیت رکھی ہے کہ اگر اس کو یہ بروئے کار اللہ استعمال کرے تو دنیا میں کمال عروج تک پہنچ سکتا ہے. یعنی کوئی دنیا کا کوئی ایسا کمال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا ہے وہ اس کو حاصل نہ کر سکے یہ ناممکن ہے, اگر انسان چاہے تو, اس کی نیت صحیح ہو اور محنت بھی کرے اور کوشش بھی کرے. فقال انبئونی بأسمائی ہؤلاء ان کنتم صادقین قالوا لا علم لك. پھر آگے فرشتوں نے یہی جواب دیا کہ اے اللہ ہم تو نہیں جانتے, حالانکہ ان کو سکھایا ہے. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. کہ اے اللہ آپ پاک ذات ہیں, ہر عجوب سے پاک ہیں, آپ نے ہمیں وہی سکھایا ہے, ہمیں وہی بات بتائی جو ہم جانتے ہیں, ورنہ اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ آپ کی حکمتیں کیا ہیں. اور ایک دوسری جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے حقیقی طور پر اگر کوئی ڈرتا ہے تو وہ علماء ہے. جہاں بات جو ہے سمجھنے کی, عالم ہماری اصطلاح میں یعنی اسلامی اصطلاح میں عالم جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت کا عالم, ایک علم ہوتا ہے دنیا کے علوم کا. تو جہاں جب بھی یہ عالم بولا جائے گا تو اس کا معنی اور مراد دین کا علم رکھنے والا, شریعت کا علم رکھنے والا, علوم الہیہ وحی کا علم رکھنے والا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وجہ کہ ان کو پتا ہے کہ کون سی چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور کون سی چیزوں سے راضی ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حذیفہ بن یمان, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے کہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تاکہ معلوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھی آپ صرف یہی پوچھتے ہیں, کہا انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کے ان باتوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جن سے پروردگار ناراض ہوتے ہیں تاکہ پھر میں جو ہے وہ کام نہ کروں. ہم نے اتنی زندگی گزاری ہے تو ہماری بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں جو بھی کوئی کام کرنا ہے تو یہ معلوم کر لیا کریں کہ میرا پروردگار جو جس نے مجھے پیدا کیا ہے, جس نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے, اور پھر پلٹ کر میں اسی کے پاس ہی جاؤں گا, وہ کن چیزوں سے آخر ناراض ہوتے ہیں اور کن چیزوں سے وہ راضی ہوتے ہیں. یہی تو بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام نے یہ مقام بدرجہ اتم حاصل کر لیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں, اس وجہ سے تو ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا اعزاز سے بخشا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہیں وہ ان سے راضی ہیں, کہ انہوں نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا. وہ کام کرتے ہی نہیں تھے کہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوں, اور وہ کام کرتے تھے جن سے پروردگار راضی ہو. تو یہ علماء حقیقی طور پر, باقی بھی لوگ ڈرتے ہیں اپنے اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ان کے پاس علم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, پہلی آیت کریمہ سے بھی علم کی فضیلت, اور اس سے بھی یہی علم کی فضیلت, اور تیسری بات, تیسری آیت کریمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سوال کے انداز سے لوگوں سے پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا جو جانکاری رکھنے والا ہے, علم رکھنے والا ہے, جو عالم ہے, اور جو علم نہیں رکھنے والا جس کو جاہل بولتے ہیں, لا علم بولتے ہیں, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وجہ یہ ہے کہ ایک کے پاس علم نہیں ہے دوسرے کے پاس علم ہے تو دونوں کیسے برابر ہوں گے؟ ایک اندھیرا ہے اور دوسری روشنی ہے, اندھیرا اور روشنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو لہذا اس آیت کریمہ کے اندر سے بھی یہ بات واضح ہمیں پتہ چل گئی کہ علم کی فضیلت ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کے پاس علم ہوگا تو اس کی بھی فضیلت پھر ہوگی. اب بعض اوقات کتنا ہم نے اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ کیا ہے کہ ہم سے تجربے کے لحاظ سے اور عمر کے لحاظ سے بہت سارے افراد کم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس شریعت کا علم ہوتا ہے، وہ حافظ قرآن ہوں گے، وہ عالم ہوں گے، مفتی ہوں گے، محدث ہوں گے، مفسر ہوں گے، تو پھر وہ دوسروں کے امام بن جاتے ہیں، وہ ان دوسروں کے رہنما اور رہبر بن جاتے ہیں. کیا آخر ان کے اندر کیا ہے؟ وہ بھی انسان ہیں، دوسرے بھی انسان ہیں، تو دونوں میں نمایاں فرق کس چیز نے کیا ہے؟ علم نے اور شریعت کے علم نے. تو اسی کو ظاہر ہے کہ یہ ایک نور ہے، علم العلم نور، ایک جگہ پہ فرمایا کہ علم یہ روشنی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب کسی کے پاس بھی ہوگا تو لوگ روشنی کی طرف جائیں گے، اس سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایک حدیث کے اندر جو میں نے حدیث پڑھی ہے خطبہ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں سے علم چھینے گا نہیں. کہ اب ایک بندہ عالم ہو گیا ہے، اب اس کو اس کے سینے سے علم نکال لیا جائے، اس کو جو ہے اب صبح اس کے پاس علم تھا اور یکا یک اس سے علم چھین لیا گیا اور اس سے حاصل کر لیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ وہ اب جاہل ہو گیا شام کو. اب ظاہر ہے کہ ایک عالم جب مستند عالم بن گیا تو پھر وہ عالم ہی رہے گا تا دم آخر، جب تک وہ اس کی موت واقع نہیں ہوتی ہے. پھر کیا ہوگا کہ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ سبحانہ و تعالی علم کو علماء کو موت دے کر جو ہے قبض کرے گا، ختم کرے گا. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ بھئی جو بڑے بڑے عالم ہوں گے وہ ان کو موت واقع ہو جائے گی، اور ان جیسے بڑے عالم نہیں ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ اس طرح پھر رفتہ رفتہ علم ختم ہو جائے گا، یہ طریقہ ہوگا علم کے ختم ہونے کا. پھر آخر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس کا اس حدیث سے مبارکہ کے اندر یہ بات اشارہ فرمائی، حتی اذا لم یبقی عالما، کہ کوئی پھر عالم نہیں بچے گا. اور پھر اتخذ الناس رؤوسا جهالا، کہ لوگ پھر اپنے بڑوں کو یعنی اپنے امام، اپنے پیشوا، اپنے مفسر، اپنے محدث اور اپنے شیخ اور اپنے قاضی اور مفتی، ایسے لوگوں کو بنا لیں گے جو جاہل ہوں گے. تو پھر آگے کیا بر فرمایا، فسوئلوا فافتوا، پھر لوگ ان سے سوال کریں گے اور وہ ان کو جواب دیں گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیں گے کہ ہم بھی کوئی چیز ہیں، ہم بھی کوئی پھنے کھا ہیں، تیس مار کھا ہیں، ہم چما دیگر نیس. ہمارے استاد محترم، ان کا بھی اسی سال 27 فروری کو انتقال ہوا، مولانا محمود اشرف عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا تقی عثمانی صاحب کے بھتیجے تھے. تو وہ اس بارے میں کہ ہم چما دیگر نیس کا مطلب یہ بتاتے تھے کہ ہم چما ڈنگرے نیس، کہ ہم میرے علاوہ کوئی ڈنگر نہیں ہے، میں ہی بڑا ڈنگر ہوں. جو کوئی اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں سب سے بڑا ہوں، تو اس کی تشریح یوں کیا کہتے تھے کہ اس کی حقیقت بتانے کے لیے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی جانور نہیں ہے. ویسے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی میں بڑے بڑا تیس مار کھا ہوں، لیکن حقیقت میں اس سے بڑا کوئی جانور نہیں ہے. وفوق کل ذی علم علیم، قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ ہر ایک علم والے کے اوپر ایک اور بڑا عالم بھی ہوتا ہے. کوئی ایسا انسان دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ بھائی میں ہی دنیا میں سب سے بڑا عالم ہوں. واقعہ یاد آیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے یہی سوال کیا تھا کہ بھائی اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں ہوں. ظاہری طور پر وہ تھے بھی عالم، اور ظاہر ہے کہ وقت کا جو نبی ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. امتیوں میں جتنے بھی امتی ہوتے ہیں نبی کو ماننے والے، اس کو پیروکار، اس میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ وقت کا نبی ہوتا ہے. تو جب وہ کسی نے سوال کیا تو اس کا جواب, ان کا جواب بھی ٹھیک تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں, لیکن جواب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ نبی کے یہ شان نہیں ہے کہ وہ یہ جواب دے کہ بھی میں بڑا عالم ہوں. وہ یہ جواب دیتے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ کون بڑا عالم ہے. ظاہری طور پر تو وہی عالم تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا, پھر ان کو تھوڑا سا ازمایا, اور اس کا واقعہ پورا سورہ کہف کے اندر, کہ ان کو کہا کہ آپ جائے دریا کے کنارے پہ, آپ کو ایک شخص ملیں گے حضرت خضر علیہ السلام. وہ پھر جو ہے وہ واقعہ پورا ایک, میں اس میں نہیں جانا چاہتا ورنہ موضوع سے ہٹ جاؤں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک عالم سے کوئی بڑا عالم بھی ہوتا ہے, اور لوگ جو ہے یہ لفظ کو بھی تھوڑا گڑبڑ کر کے ہی بولتے ہیں. جو کسی دین کا, شریعت کا, قرآن حدیث کا علم رکھتا ہے اس کو عالم بولتے ہیں. لام کے نیچے زیر پڑنی ہوتی ہے, عالم. کیا بولنا ہوتا ہے؟ عالم. جب عالم بولتے ہیں لام کے اوپر زبر, تو اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا. اگر کسی عالم کو آپ عالم بولیں گے تو وہ تو دنیا تو نہیں ہے نا, وہ تو علم رکھنے والا ہے, تو وہ غلط ہو جائے گا. تو اس وجہ سے جو کوئی اس کو غلط بولتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ صاحب کتنے علم والے ہیں. تو بہرحال کہ عالم اللہ ہی کے علم میں کون بڑا علم رکھنے والا ہے. تو یہاں کیا فرمایا؟ فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا, کہ جب بڑے عالم, بڑے علماء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت دے دیں گے, اور پھر لوگ جو ہے جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے, رہبر بنا لیں گے, امام بنا لیں گے, مفسر بنا لیں گے, محادث بنا لیں گے, مفتی بنا لیں گے, اور لوگ ان سے سوال کریں گے, وہ فتوے پوچھیں گے, اور پھر یہ ان کو جو ہے ان سوالوں کے اور فتووں کے جواب دیں گے. کچھ حقیقتاً تو وہ جاہل ہی ہوں گے. پھر کیا ہوگا آخر, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فافتوا بغیر علم, انتظار کے بغیر علم کے وہ جو ہے فتوی دیا کریں گے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فضلوا وأضلوا, کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور پھر جو ہے وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اب ظاہر ہے کہ خود اس وجہ سے گمراہ کے بھی خود کو پتہ نہیں ہے, اور غلط لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں, اور پھر جو ہے جس کو غلط مسئلہ بتایا اس کو بھی ظاہر ہے گمراہ کریں گے. دنیا میں سب سے حساس ترین جو عہدہ ہے, حساس ترین جو منصب ہے, وہ کسی کو مسئلہ بتانا ہے, کسی کو فتویٰ بتانا ہے. ہمارے بڑے علماء بڑے سوچ بچار کے بعد کسی کو کوئی بات بتاتے تھے کہ وجہ اس کی کیا ہے, اس کی پیچھے حقیقت کیا ہے, کہ بھئی کوئی بندہ اپنے معافی ضمیر کے مطابق جو اس کا مبلغ علم ہے اس کے مطابق وہ سوال کر رہا ہے. اب اس سوال کے مطابق وہ جواب چاہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ سوال میں یہ پوچھ رہا ہے کہ میرے اللہ کا اس بارے میں میرے لیے کیا حکم ہے. اب جس سے سوال کیا ہے وہ ایک نمائندہ ہے پروردگار کی طرف سے, وہ پروردگار نے اس کو یہ منصب عطا کیا, اس کو یہ مقام عطا کیا. ایک حدیث کے اندر آتا, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, کہ جس کسی سے اللہ سبحانہ و تعالی خیر چاہتے ہیں, جس کسی بندے سے اللہ سبحانہ و تعالی بہلائی چاہتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ علماء کو یہ بس کہ جب وہ عالم ہوتے ہیں تو دین کی سمجھ بھی ہوتی ہے, تو وہ نمائندہ ہوتے ہیں پروردگار کے. اب اگر ان کو سب سے پہلے, اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فہم السؤال نصف الجواب, کہ سوال کا سمجھنا یہ آدھا جواب ہوتا ہے. اب اگر کسی بندے کو کسی کا سوال ہی سمجھ نہیں آیا ہے تو اس کو جواب بھی پھر غلط ہی ہوگا. جس جو ہے صحیح سوال سمجھے گا تو پھر صحیح جواب اس کا آئے گا. تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. اسی وجہ سے بعض اوقات دارالافتاء میں یا علماء مفتیان کرام جب کوئی سوال کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں میری سمجھ میں آپ کا سوال نہیں آ رہا, سوال کو مزید تنقیح کیجئے, سوال اس کو واضح کیجئے, واضح انداز سے اس کو پیش کیجئے, آسان الفاظ میں سمجھائیے کہ بھی آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں. جب بات سوال سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے مطابق اس کا جواب دیا جاتا ہے. تو یہ نمائندگی ہے پروردگار کی طرف سے کہ اس نے اس عالم کے اوپر بھروسہ کیا ہے اور پھر اس بھروسے کے مطابق اس عالم کو چاہیے کہ وہ پھر اس کے مطابق اللہ سے ڈرتے ہوئے پھر صحیح جواب دے. ورنہ کیا ہوگا کہ اب سوال کرنے والے نے سوال کر لیا, جواب اس نے عالم نے جواب دے دیا, اگر غلط جواب دیا تو پھر ذمہ داری تو جواب دینے والے پر ہے کہ اس نے غلط عمل کا جتنے بھی اگر اس نے آگے بتائی جتنوں نے بھی عمل کیا تو سارا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا. اس وجہ سے میں نے یہ بات کہی کہ یہ سب سے نازک اور حساس ترین یہ عہدہ اور مقام اور منصب ہے, کیونکہ پروردگار کی نمائندگی ہے. کوئی بندہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان میں, یعنی دوسرے الفاظ میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کا ایک ترجمان ہے عالم, کہ عام بندے کو اس کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو وہ اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ ترجمانی کر دیجیے کہ پروردگار اس بارے میں کیا حکم ہے مجھے سمجھا دیجیے. تو اس وجہ سے یہ بڑا اہم ہوتا ہے. اس بعض اوقات ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے, امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا, مدینہ منورہ میں ہوتے تھے اور یہ سپین سے گیا اندلس سے, اور جا کر ایک سوال کیا, دو کیا, تین کیا, ان گن سوال کرتے رہے, درجنوں سوال کیے, وہ پوچھ رہے لا ادری, ہر سوال پر لا ادری, کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا ہے. وہ ایک بندہ ہزاروں میل سفر کر کے ادھر مدینہ منورہ میں ان سے سوال کرنے کے لیے پوچھنے کے لیے گیا ہے, کچھ سیکھنے کے لیے گیا ہے, وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ لا ادری, مجھے نہیں پتا. تو وہ امام صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ بھی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں کیا خود اپنی طرف سے گھڑ کے بتا دوں آپ کو, اب یہ مجھے کسی بات جس بات کا علم نہیں ہے تو میں پھر یہی کہوں گا کہ علم نہیں ہے. اس وجہ سے ہمارے اساتذہ یہی کہتے تھے کہ عالم کے لیے یہ بات بھی سیکھنا ضروری ہے کہ جب اس کو کسی مسئلے کے بارے میں اشارہ صدر نہ ہو یا کوئی مسئلہ مستحضر نہ ہو, یاد نہ ہو, ذہن میں نہ ہو, تو جس نے سوال کیا اس کو بتا دے کہ بھی ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, میں دیکھ کر یا کسی سے بڑے سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں گا. اس کو یہ سیکھنا چاہیے کہ میں نہیں جانتا ہوں, اور اس میں یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا ہوں اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے, کیونکہ ہر ایک مسئلہ بھی ہمیشہ جو ہے وہ ذہن میں ہونا تو ضروری نہیں ہے. ہاں اس کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ بھی کون سی کتاب میں اور اس کے مصادر کیا ہیں, اس کے مراجع کیا ہیں, اور کس بڑے سے میں پوچھ سکتا ہوں اور ان سے پوچھ کے پھر آگے. ورنہ کیا ہوگا, اگر غلط بتائے گا تو پھر غلط ترجمانی کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندوں کے سامنے, تو پکڑ تو اس کی ہوگی. تو یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے. تو یہاں یہی اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی جب صحیح محقق علماء مستند علماء ان کا انتقال ہو جائے گا اور پھر لوگ جو ہے جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے اور پھر وہ بغیر علم کے لوگوں کو وہ لوگ ان سے فتوے پوچھیں گے اور ان کو جواب دیں گے, تو بغیر علم کے جواب ہوگا تو وہ خود بھی گمراہ اور جن کو جواب دیا ہے مسئلے غلط بتائیں وہ بھی گمراہ ہوں گے. تو اس طرح کیا ہوگا, دنیا سے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں ساری یہ تمہید جو ہے 10 منٹ کی اور 15 منٹ کی, کہ اس سے کہ علم اس طرح ختم ہو جائے گا دنیا سے. آخر ایک مقام اور ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ دنیا میں پھر کوئی عالم نہیں رہے گا, سارے جاہلی ہوں گے. گزشتہ کچھ سالوں سے 2-3 سال سے اگر دیکھا جائے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کے حساب سے جید بڑے بڑے کبار مستند علماء کا انتقال ہوا ہے اور جن کا کوئی متبادل نہیں ہے. اور گزشتہ جمعہ ہمارے استاد محترم پاکستان کے مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہوا, ان جیسا عالم اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بہت زیادہ خصوصیات سے نوازا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اب ان کے میں تھوڑی سی جو ہے جلک اور ان کی سوانے بتانے سے پہلے یہ بتاؤں کہ بھئی جو سکولوں اور مدارس کا جو نظام ہے تھوڑا سا اس میں فرق ہوتا ہے استاذ سے سیکھنے کا. وجہ اس کے یہ ہے کہ اس کے ضمن میں ایک اشکال کا جواب دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں ایک اشکال ہوتا ہے، میں اس کا جواب پھر اس کے ضمن میں دوں گا کہ سکولوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو عمومی طور پر جو پرنسپل ہوتے ہیں، سیکنڈری ہے یا پرائمری ہے یا کالج ہے یا یونیورسٹی ہے، اس میں جو بڑا ہوتا ہے نا وہ عمومی طور پر پڑھاتا نہیں ہے، ان کے ذمہ کوئی مضمون نہیں ہوتا ہے کہ اس طلبہ کو وہ سکھائے، وہ طلبہ کو کوئی کچھ پڑھائے، اس کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ جامعہ کو چلانا ہے، یونیورسٹی کو چلانا ہے، اسکول کو چلانا ہے، اور عمومی طور پر اس کے ذمہ کوئی اسباق نہیں ہوتے، کوئی لیسن نہیں ہوتا ہے کہ بھائی وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کچھ سکھائے. لیکن مدارس میں، جامعات میں، اس میں طریقہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے کہ ابتدا میں مختلف مضامین پڑھائے جاتے ہیں، جو مدارس ہیں اس میں قواعد پڑھائے جاتے ہیں، عربی کے قواعد ہیں اور پھر دیگر مضامین ہیں، وہ سب پڑھائے جاتے ہیں. پھر آخر میں جو آخری سال ہوتا ہے اس میں جو بڑے بڑے کبار علماء ہوتے ہیں، جو عمر رسیدہ ہوتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں، جو جن کو ایک سال نہیں، دو سال نہیں، بلکہ کئی دہائیاں جن کا تجربہ ہوتا ہے قرآن اور حدیث پڑھانے کا، وہ پھر آخری سال پڑھاتے ہیں. اس میں بشمول جو مدرسے کا رئیس ہوتا ہے، جس کو محتمم آپ کہہ لیں یا اس کو صدر کہہ لیں، کہیں جگہ پہ محتمم کہتے ہیں، کسی جگہ پہ صدر کہتے ہیں، کسی جگہ پہ کچھ ان کا رئیس بولتے ہیں، کسی جگہ پہ کچھ بولتے ہیں، بہرحال جو بھی ہے، جو بڑا ہوتا سرپرست ہوتے ہیں، وہ بھی اسباق پڑھاتے ہیں، وہ بھی شیخ الحدیث ہوتے ہیں. اور پھر آخری جو سال ہوتا ہے، کیونکہ پھر طلبہ کی جو استعداد ہوتی ہے، جو قابلیت اور صلاحیت ہوتی ہے، وہ اس مقام کو پہنچ جاتی ہے کہ وہ آخری سال جو بڑی بڑی احادیث کی کتابیں ہیں، جس کو صحائے سیتہ بولتے ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، ترمذی شریف ہے، اور ابن ماجہ ہے، ابن نسائی ہے، یہ ساری تو موطا امام مالک ہے، اور یہ ساری موطا امام محمد ہے، یہ ساری جو کتابیں یہ آخری سال پڑھائی جاتی ہیں. اور جو بخاری شریف کا درس دیتے ہیں ان کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، اور ان کو کئی بیسوں سال جو ہے، کئی دہائیاں ان کو تجربہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے پھر اس میں ایک فرق اور بھی ہے، جو سکول ہوتے ہیں ان میں عمومی طور پر جو بڑا ہوتا ہے پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر یا جو بھی ہے، اس کا سند کے اوپر عمومی طور پر یا سارے جتنے بھی آخری سال جتنے نے پڑھایا ہوتا ہے اس کا دستخط نہیں ہوتے ہیں. لیکن جو ہمارے جو مدارس میں جو نظام ہے کہ جو آخری سال، چونکہ ہر ایک جو کتاب بڑی ہوتی ہے تو اس کے لیے اساتذہ بھی مختلف ہوتے ہیں، تو تقریباً 6 کے قریب اس کم از کم اساتذہ ہوتے ہیں کہ یہ احادیث کی کتابیں پڑھانے کے لیے، جن کا میں نے ابھی نام لیا. تو پھر اس کو جو آخری سال ہوتا ہے اس کو دورہ شریف کہتے ہیں، دورہ حدیث کہتے ہیں، تو اس کے اوپر وہ تمام اساتذہ کرام کی سند کے اوپر، سرٹیفکیٹ کے اوپر اس کے دستخط ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے بھی پہلے ابتدا میں جو سال سے جتنے بھی دو مختلف اساتذہ سے علم حاصل کیا، اس کے بعد جو آخری سال تھا اس میں پھر ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے موقع نصیب کیا کہ ہم نے بھی حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مسلم شریف پڑھی، ظاہر کے براہ راست پڑھی، تو ہماری میری جو ہے سند کے اوپر جو سرٹیفکیٹ اس کے اوپر بھی حضرت کے دستخط ہیں. بلکہ جو میرے اساتذہ تھے ان میں سے 4 کے قریب فوت ہو گئے، جو دورے سے آخری جو سال تھے، مولانا یہ تو ابھی گزشتہ جو جمعہ ہے اس میں ان کا انتقال ہوا، اور اس سے پہلے اسی سال 27 فروری کو ان کے بھتیجے مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی کا انتقال ہوا تھا، ان سے ہم نے بھی بخاری شریف کی جلد ثانی پڑھی تھی. اور اسی طرح ایک دوسرے تیسرے استاد تھے جن کا انتقال ہوا، مولانا افتخار احمد اعظمی، ان کا انتقال ہوا، اور اس طرح ایک چوتھے استاد تھے مولانا رشید اشرف عثمانی، تو ان سے بھی ہم نے ترمذی شریف پڑھی تھی. تو یہ 4 بڑے استاذہ ہمارے جو ہے ان کا انتقال ہوا جگہ بعد دیگر. تو کہنے کا مطلب یہ کہ بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ان کے بعض کو تعجب ہو رہا تھا کہ بھئی یہ اتنے بڑے جو ہے ان کا آپ کے کیسے استاد بن گئے، کہ وہ تو پڑھاتے بھی نہیں ہوں گے. تو یہ میں نے اس اشکال کا جواب دیا ہے. تو مفتی صاحب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مختلف کمالات سے نوازا تھا. ایک تو ان کے مزاج کے اندر متانت تھی، یعنی سنجیدگی تھی، اور اسی طرح ان کے جو نظامت کے دور میں، ان کے اہتمام کے دور میں بڑا زبردست طریقے سے وہ مدارس، اساتذہ اور طلباء کا بنی اس پر شفقت کرتے تھے، یعنی شفیق بہت تھے۔ ایک مرتبہ استاد محترم درسگاہ میں بیٹھے تھے، پڑھا رہے تھے، تو ایک طالب علم، کیونکہ آخری جو سال ہوتا ہے اس میں سینکڑوں کے حساب سے طلباء ہوتے ہیں، تو اس میں بیٹھے تھے تو ایک طالب علم تاخیر سے آیا، تو وجہ دریافت کی کہ بھئی تم تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھئی استاد جی پانی ٹھنڈا نہیں تھا، تو جو ادھر قریب مشین ہے وہ خراب تھی، تو اس وجہ سے میں دیر سے آیا، دور جگہ کسی جگہ پہ جا کر میں نے پانی پینا، موسم گرم تھا۔ تو استاد جی نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، ابھی درس نہیں ہوگا، اب آپ نہیں پڑھیں گے، جب تک جو ہے طلبا کے لیے پانی کا میں انتظام نہیں کر لیتا ہوں۔ یعنی اتنا زیادہ اہتمام کہ طلبا کے یہ فکر ہے کہ یہ پانی نہیں ہے ان کے پینے کے لیے ٹھنڈا، اور لہذا پہلے اس کا انتظام ہوگا، پھر جو ہے درس سبق شروع ہوگا۔ اور اس طرح کہ وقف کے مال میں احتیاط، جو آپ کو مسجد کے باہر جو ہے، ہماری جو مسجد میں نیچے جو ہے لابی ہے نا، اس میں متعدد چندے کے باکسز نظر آئیں گے، یہ میں نے ہی ان کو بتایا تھا، یہ وہاں سے سیکھا ہے، یہ دارالعلوم کا ہی طریقہ ہے کہ ہر ایک جو کیٹیگری ہے چندے کی، اس کو الگ الگ سے اس کا ڈبہ ہونا چاہیے، اور پتہ ہونا چاہیے کہ بھی یہ جو ہے چندہ کس کیٹیگری کا ہے، یہ کس کا، یہ کس کا کس کا ہے۔ یہاں تو جو ہے پھر بھی چار پانچ ہے، وہاں اس سے بھی زیادہ ہے۔ وجہ یہ کہ چندے کو اس کی کیٹیگری میں خرچ کرنا یہ اس ذمہ داری ہے، اور بلکہ استاد محترم تو یہاں تک ان کے گھر سے دفتر جو جہاں جس میں وہ بیٹھتے، ان کا جو آفس تھا، اس میں صرف 3-4 منٹ کا فاصلہ ہوا، تو استاد کہتے ہیں کہ میری جیب کے اندر وصیت نامہ ہوتا تھا ہمیشہ کہ کتنے فاصلہ ہے 3-4 منٹ کا اپنے گھر سے دفتر تک، آفس تک، وصیت ہوتی تھی کہ میری فلاں جیب میں یہ جو پیسے ہیں یہ کس کیٹیگری کے ہیں اور کس بندے کے ہیں اور کتنے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ میں وہاں سے آفس تک جو ہے مجھے میری موت واقع ہو جائے، لوگ سمجھیں کہ یہ میرے اپنے ذاتی پیسے ہیں، اتنی احتیاط۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وقف کا مال ہے، اس میں اتنی احتیاط ہونی چاہیے، ورنہ پھر جو ہے جس کا پیسہ ہے کس طرح پہنچے گا۔ تو بلکہ میں اپنا آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سال جب میں نے قربانی کی وہاں، تو پیسے بھیجے، ظاہر ہے کہ اس میں جو نظام پورا، ظاہر جو نیچے عملہ ہے انہوں نے بھی اسی مطابق کرنا ہوتا ہے، تو طریقہ کار یہ تھا، ان کا اصول یہ تھا کہ وہاں سے کوئی قربانی کے پیسے جمع کرائے باہر سے نہیں بھیج سکتا، میرے علم میں یہ بات نہیں تھی، تو میں نے یہاں سے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں، دارالعلوم کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے۔ تو وہاں جو ان کے منتظم تھے پیسے وصول کرنے والے، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ طریقہ غلط اپنایا، چونکہ آپ باہر سے ہیں، لہذا آپ یوں کریں کہ ایک درخواست صدر صاحب، ان کو جو محترم پرنسپل، اس کو صدر صاحب بولتے تھے، ان کے نام لکھیں اور کہیں کہ میں نے غلطی سے پیسے بھیج دیے، لہذا ہمیں اجازت دیجیے کہ وہ بینک سے آپ کے اتنے پیسے جو قربانی کے نام پر اتنے بھیجے ہیں وہ ہم نکلوا لیں، اور پھر آپ کی طرف سے ہم جمع کروا دیتے ہیں قربانی کے لیے۔ پھر آگے سے یہ پوچھا کہ بھئی یہ قربانی، آپ تو ظاہر ہے کہ وہاں بیٹھے ہیں، اور قربانی کا گوشت اس کا کیا کرنا ہے؟ آیا یہ جامعہ اس کو اجازت ہے کہ خود استعمال کر لے، یا کسی جس کو جہاں چاہے اس کو مصرف میں استعمال کر لے، کیا کرنا ہے اس کو؟ یہ جنی بریک بینی سے یہ پورا کا پورا تفصیل، یہ سارا انتظام، یہ کس کی وجہ سے؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ یہ سب صدقہ جاریہ ان کا پوری دنیا میں جو ان کے شغیر دیں، تو ان کے لیے انشاءاللہ کل جو ہے نماز عصر کے بعد اس اسباب کے لیے قرآن خوانی ہے، اور انشاءاللہ اس مغرب کے بعد مختصر سی ان کی جو ہے بارے میں، سیرت کے بارے میں بتاؤں گا، ابھی تو وقت ویسے ہی ختم ہو گیا۔ تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ سبحانہ و تعالی صبر جمیل نصیب فرمائے، اور ان کو ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے ان کی حفاظت فرمائے، اور علماء حق کی ہمیں سب کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب